So he had then to change his position. But I think the important point here is that all of the likely successors here okay. are people who are less inclined to dialogue than he was.
Okay, let my colleague translate what you have said for our listeners. جی بہت
جی جعفر صاحب ابھی ڈاکٹر ماروین وائنبام سے جعفر صاحب کا سوال یہ تھا کہ اب مذاکرات کے لیے امن مذاکرات کے لیے صورتحال کیا ہوگی کیا مولا منصور کی موت کا اثر اس پر کس طرح سے مرتب ہوگا جس کے لیے ڈاکٹر ماروین وائنبام نے پورا ایک اس کا پس منظر بیان کیا کہ جب مولا منصور نے اس کی باغ دوڑ سنبھالی تھی طالبان کی تو اس وقت عام طور پر یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ مولا منصور نسبتاً ان لوگوں میں شامل ہے جن کے ساتھ بات چیت کا امکان ہو سکتا ہے لیکن امریکی حکومت یہ کہتی آئی ہے کہ وہ مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ تھے خاص طور پر جب مولا عمر کی موت کے بعد انہوں نے اپنے موقف کو تبدیل کیا تو ان کے لیے بات چیت کرنا ان کے ساتھ بات چیت کرنا کافی مشکل ہو گیا تھا تو مولا منصور کو اس لیے اپنا موقف تبدیل کرنا پڑا خاص طور پر جب مولا عمر کی موت کی خبر سامنے آئی ڈاکٹر ماروین وائنبام کا کہنا یہ ہے کہ اہم بات اب اس وقت یہ کہی جا سکتی ہے کہ یہ ایک کامیابی ضرور ہے
اچھا وائنبام ڈاکٹر وائنبام لیٹ آور لسنرز نو دیٹ واٹ یو تھنک دیٹ دا ہول پروسیس از ناؤ گون دیر از نو چانس فار اینی فردر ٹاکس
ویل آئی تھنک دیٹ دی پاسیبلٹی آف ٹاکس ہیڈ آلریڈی بین مچ ڈیمینشڈ but again, the hope might have been that once Mullah Omar had consolidated his position as leader, that he would, for example, use his political offices in Qatar to revive the peace process. His main opponent here, Mullah Zakir, has been challenging him exactly on this question about whether he was too willing to reconcile and also with the argument that he was too close to Pakistan. Another possible replacement would be his effectively second in command, Sirajuddin Haqqani, who is the military chief at this point, replacing Zakir, who quit the organization. And he is well known for being opposed to any kind of dialogue. So I think that it's hard to imagine now that there is anything left. And again, because President Obama ordered this, I think this was confirmed the fact that we did not expect anything to come of this peace process.
Behjab.
جی جعفر صاحب کا سوال یہ تھا ڈاکٹر ماروین وائنبام سے کہ آپ کے خیال میں کیا آپ واقعی مذاکرات کا کسی طرح کا کوئی امکان نہیں رہا جس کے بارے میں ڈاکٹر ماروین وائنبام کہتے ہیں کہ وہ پہلے بھی کم ہی نظر آ رہا تھا لیکن یہ امید تھی کیونکہ ظاہر ہے کہ مولا منصور کے بارے میں یہ بات کہی جاتی تھی کہ انہیں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کی ضرورت تھی اور یہ امکان موجود ضرور تھا کہ اگر وہ اپنی پوزیشن مضبوط کر لیتے تو قطر کے دفتر کی طرف سے مل کر کسی حیثیت سے اپنی سیاسی حیثیت کو آگے بڑھاتے لیکن ان کے مخالف ایک ملا ذاکر تھے جو ان کو یہ چیلنج کرتے آئے تھے کہ کیا وہ مفاہمت کے اوپر یا مصالحت کے لیے راضی ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ ان پر یہ بھی الزام تھا ملا منصور کے اوپر کہ وہ پاکستان کے بہت قریب ہیں ملا سراج جو فوجی کاروائی کے کمانڈر ہیں اب خاص طور پر ان کے اس پوزیشن کو سنبھالنے کے بعد اس بات کا امکان اور بھی کم ہو گیا تھا کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں کیونکہ ملا سراج فوجی یہ مذاکرات کے ہمیشہ سے مخالف چلے آتے رہے ہیں اور ڈاکٹر ماروین وائنبام کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ اب صدر براک اوباما نے یہ حکم دیا اس بات کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر طرح سے جائزہ لے لیا گیا تھا کہ مذاکرات یا مصالحت کا یا آگے بڑھنے کا کوئی امکان موجود نہیں تھا
ون لاسٹ کوسچن واٹ یو سی دی پاسبل فیوچر سینیریو آف دیٹ ریجن انڈر دی سرکمسٹانسز
ویل اٹس این انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہیئر بیکاز اف دس leadership struggle that may follow now becomes really fratricidal, if it becomes really brutal, this could conceivably have some impact on the insurgency. But maybe even more importantly, if there are many defectors now from the Taliban as a result of a struggle, what we could see is Islamic State, the Daesh, will be the beneficiaries of this. And this will further complicate the insurgency and still more so reduce the chances of any future peace talks.
Thank you very much, Dr. Weinbaum.
You're very welcome.
اور آخری سوال یہ تھا جعفری صاحب نے ڈاکٹر ماروین وائنبام سے کیا کہ افغانستان میں اس ساری صورتحال کے تناظر میں آئندہ کے حالات کیا ہوں گے، مستقبل کی صورت کیا ہوگی، جس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں طالبان کے اندر قیادت کے بارے میں پہلے ہی کافی کشمکش موجود تھی اور توڑ پھوڑ کا ایک عمل بھی جاری تھا، اس سے بغاوت پر تو اثر ضرور مرتب ہوگا فوری طور پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی امکان ہے کہ خود اس جد و جہد اور توڑ پھوڑ کے نتیجے میں طالبان کی اپنی سے لوگ الگ ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ عامل بھی مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ اب داعش کی افغانستان میں موجودگی بھی ہے، جس کی وجہ سے لگتا یہی ہے کہ فوری طور پر صورتحال غیر یقینی پن کا ہی شکار رہے گی اور یقینی طور سے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔
بہت شکریہ بہجت، اور ہمارے ساتھ اس وقت بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب ہیں، پالیسی آف انسٹیٹیوٹ پالیسی کے۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ بتائیے کہ آپ نے ڈاکٹر ماروین وائنبام کو بھی سنا، پاکستان کا موقف یہ ہے کہ ملا منصور اگر ہلاک ہو گئے ہیں، جو ابھی تک انہوں نے تصدیق نہیں کی ہے، اور اس وقت بھی مشاورت جاری ہے وہاں کی وزارت خارجہ میں کہ اگر وہ مارے جاتے ہیں تو یہ ایک مسئلے کا حل نہیں ہوگا، اور انہوں نے بار بار یہ بات کہی ہے پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا صاحب نے کہ تشدد مسئلے کا حل نہیں ہے، طاقت کا استعمال مسئلے کا حل نہیں ہے، تو کیا آپ یہ ہی سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان ایک اور وجہ تنازع یا تعلقات میں کشیدگی کا ایک اور سبب بنے گا؟
دیکھو، اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آیا اس کے ہلاکت میں پاکستان کا کوئی مطلب ہے کہ ان کا کوئی ساتھ تھا یا نہیں تھا امریکہ کا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کا ساتھ نہیں تھا تو پاکستان کو کس وقت یہ بتایا گیا تھا، کیونکہ جو شواہد سامنے آ رہے ہیں وہ کچھ اس میں کافی ساری تفاوتیں ہیں، اس میں کمزوریاں ہیں، اس میں جھول ہیں، تو اس سے یوں پتہ لگتا ہے کہ شاید یہ اکیلا ٹارگٹ دن کے وقت ایک ٹیکسی میں ایک بڑا لیڈر جس کو پوری دنیا ڈھونڈ رہا ہو اور وہ اس طرح سفر کرے اور وہ ڈرون کا نشانہ بنے، اور وہ بھی ایک ایسے صوبے میں جو کہ جہاں پر گورنمنٹ کا رٹ ہو پورا، مطلب ہے کہ ایک پاکستان کا بھرپور حصہ ہو، تو اس پر کافی سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ البتہ بات یہ ہے کہ اگر پاکستان نے تعاون کیا ہے تو پھر اس تعاون کے بدلے پاکستان کو کچھ ملنے والا ہے، خواہ وہ F-16 ہو، خواہ وہ ایڈ کا مسئلہ ہو، یا کوئی پاکستان کے اور کوئی مدد ہو جو کہ افغانستان کے سلسلے میں ہو، پاکستان کا کردار ہو، لیکن اگر پاکستان کی مدد شامل نہیں ہے یا ان کی کوئی مطلب کہ غیر رضامندی سے ہوا ہے اور ڈرون حملے پر احتجاج بھی ہوا ہے، تو پھر تو یقینی طور پر اس کے پروز اینڈ کانز کو دیکھا جائے کہ پہلے ملا عمر کے موت کی خبر سے پورا یہ جو پیس پروسیس تھا بہت زیادہ ڈی ریل رہا، اور اب اس کے لیے کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طریقے سے دوبارہ اس کو پٹری پر ڈالا جائے، لیکن اگر اس کی موت سے کیا اگر وہ سختگیر تھا اور نہیں آ رہا تھا، تو میرے خیال میں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ اگلا جو وہ ہے سراج الدین حقانی، وہ تو حقانی اس کے گروپ کا ہے اور وہ زیادہ پرتشدد ہے، زیادہ سختگیر ہے، اور اس کا لڑائی کے میدان میں عمل دخل بہت زیادہ ہے، اور وہ بندوق کے زور پر اور طاقت کے گمان میں وہ فیصلے کے حق میں ہے، اور اسی طریقے سے ملا عمر کے جو بیٹھا ہے یا ملا رسول وغیرہ ہے، وہ گروپ بھی اور ملا ذاکر بھی ہے، تو پھر تو ان کا پلڑا باری بن جاتا ہے اور پھر مذاکرات کے رستے محدود ہو جاتے ہیں۔
اچھا،
لیکن البتہ یہ ہے کہ پاکستان کے کردار پر ایک قسم سے دبا آ رہا ہے طالبان کی طرف سے جو بد اعتمادی کا ہے، اور دوسری طرف پر افغانستان کی طرف سے بھی، تو اگر دو باتیں پاکستان کے لیے میرے خیال میں کہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے اور درمیان میں ان کا خفت اٹھانا پڑے، تو یہ پاکستان کے لیے یقیناً ایک تشویشناک بات ہے۔
اچھا، اب میرا ایک سوال یہ، جی،
اتنا لمبا اجلاس وہ ہو رہا ہے کہ اس کو کس طریقے سے انہیں کور کیا جائے، اس کے لیے کیا فریز کیا جائے، اس فریز کو کس طریقے سے ایکسیپٹیبلٹی دی جائے، اور اس ایکسیپٹیبلٹی کو فردر کے لیے کس طرح اس کو مطلب ہے کہ ریجنل سیناریو میں، افغانستان کے سیناریو میں، یا جو فالو آؤٹ افیکٹس ہیں اس کے کیا ہوں گے۔
اچھا، اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیے، ابھی تک نہ تو پاکستان نے تصدیق کی ہے، نہ امریکن ذرائع نے تصدیق کی ہے. ڈرون حملے کی تصدیق تو کی گئی ہے اور آپ نے کیری صاحب کو سنا بھی جو امریکی وزیر خارجہ ہیں. افغانستان کی انٹیلیجنس نے اس کی تصدیق کی ہے جو این ڈی ایس کہلاتی ہے, اور افغان صدر نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ملا منصور ایک خطرہ تھے. تو طالبان کے ذرائع کیا کہتے ہیں, وہ کیا بتاتے ہیں اس بارے میں؟
بعض جو ان کے ذرائع نے تو کہا ہے کہ واقعی موت واقع ہو چکی ہے, لیکن جو دو لاشیں ملی ہے ایک اعظم کی ہے اور ایک ولی محمد کی, تو وہ تو رفا کے حوالے کر دی گئی ہے. اب وہ تیسرے کا پتہ نہیں ہے, کیونکہ اس کا بھائی بتا رہا ہے کہ جو ڈرائیور تھا اعظم کے اس کے ساتھ ہی کی سواری تھی. تو یہ واقعی ایک ڈاؤٹ والی بات ہے کہ آیا ملا منصور تھا یا نہیں تھا, یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. یا اگر ہے تو اس کا نام یا اس کا وہ مطلب ہے کہ ایک وہ انٹیلیجنس پہ جو کہتے ہیں کہ ایک ڈمی ڈراپ کیا گیا تھا, جس طریقے سے اسامہ بن لادن کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے, تو ایک ظاہر ہے کہ اگر یہ کلیئر نہیں ہوا تو ایک کنسپریسی تھیوری سامنے آ جائے گی. البتہ ملا منصور کو اس طریقے سے چھپانا ناممکن ہو جائے گا, اس لیے کہ ایک قیادت ہے اور وہ بات کر رہے تھے اور ظاہر ہے کہ شورا ہے ان کا. تو جس طرح ملا عمر کے اس سے طالبان کے رینکس میں تھوڑا بہت فشار پڑا تھا, تھوڑے دراڑے پڑی تھی, لیکن جلدی وہ ٹھیک ہو گئی. تو میرے خیال میں اب ان کو عادت ہو گئی تو ملا منصور کے جانے سے زیادہ فرق ان کے اتحاد پر نہیں پڑے گا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آلریڈی ایک دڑا جو ہے وہ حزب اللہ جو ہے حزب اسلامی ساری حکمت یار کا جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں, اس کے بھی نتائج سامنے نہیں آئے ہیں. تو میرے خیال میں کہ یہ چیزیں سامنے رکھی ہوگی کہ آیا یہ جو بات چیت ہو رہی ہے جو آلریڈی جو دڑا بات چیت پر راضی ہے اور ان کے ساتھ افغان حکومت کیا سلوک کرتے ہیں اور کیا ٹرمز کنڈیشنز پر ان کے درمیان صلح ہو جاتا ہے, حکومت کا حصہ بنتے ہیں, کس طریقے سے بنتے ہیں, وہ ایک ٹیسٹ کیس ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اوباما حکومت بھی میرے خیال میں جانے والی تو نئی پالیسی نیا صدر لائے گا, تب تک میرے خیال میں کہ طالبان نے بھی یہ تان لیا ہے کہ تب تک ہم بھی کوئی واضح راستہ اختیار کرنے والے نہیں ہے. تو اس صورتحال میں میرے خیال میں یہ ایک لانگ رانگ افیئر ہوگا جس کا سرا بات چیت کے ذریعے ملنا میرے خیال میں فی الحال مستقبل قریب میں مشکل ہے.
اچھا, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو یہ موجودہ صورتحال ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پیس پروسیس کا فیوچر ہے, اس کا جو مستقبل ہے, وہ اب اس وقت فی الحال بالکل بلیک ہے؟
اگر ملا منصور کی واقعی موت ہوئی ہے تو پھر تو بالکل بلیک نظر آتا ہے, اس لیے کہ اب وہ طالبان نہ پاکستان پر اعتماد کریں گے, نہ افغان حکومت پر کریں گے, نہ امریکہ پر کریں گے. اس لیے کہ اگر بات چیت کے لیے وہ یہ سب راضی تھے تو پھر بات چیت کا جو سب سے بڑا نمائندہ وہ ہیڈ ہو, اگر سر کو دڑ کو چھوڑا جائے اور سر کو ریمو کیا جائے تو دڑ کیا بات چیت کرے گا؟ میرے خیال میں یہ ممکنات میں سے نہیں ہے. اور لگتا یوں ہے کہ خطہ اسی طرح اور خصوصاً افغانستان اور پاکستان کے صورتحال اسی طرح مطلب کے مخدوش اور لڑائی جھگڑے اور اس قسم کے خون خرابہ ہوگا.
بہت شکریہ اسعد نذیر صاحب آپ کا. اور سامعین, ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اس سے پروڈیوسر برابر اشارہ کر رہے ہیں بریک کے لیے. بریک لینے کے بعد ہم گفتگو کریں گے. جیسا کہ آپ خبروں میں بھی سن چکے ہیں کہ پاکستان نے انگور اڈہ کا جو فوجی انسٹالیشن تھا وہ افغان افواج کے حوالے کر دیا ہے. اس کے کیا امپیکٹ ہوں گے, اس کی کیا امپورٹنس ہے, پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کشیدگی ہے اس پر یہ حوالگی کس حد تک اثر انداز ہوگی, اس بارے میں گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ بریگیڈر محمود شاہ صاحب ہوں گے جو جو فاٹا کے علاقے میں سیکورٹی چیف رہ چکے ہیں اور افغانستان اور پاکستان کی امور پر ایک ماہر تصور کیے جاتے ہیں. ہم ان سے گفتگو کریں گے, لیکن پہلے ایک بریک, جس کے بعد بات آگے بڑھے گی.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے, کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہے.
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ مسلط نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث.
کہ ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر. کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں, ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس چیز کا تعلق.
انڈیپینڈنس ایونیو, واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
بریگیڈیئر شاہ محمود صاحب, یہ بتائیے کہ آپ نے, جیسا کہ خبروں میں سنا ہوگا, آپ سے گفتگو بھی ہوئی تھی کہ پاکستان نے انگور اڈے کی جو فوجی انسٹالیشنز تھیں وہ افغان فوج کے حوالے کر دی ہیں. یہ ایک واقعہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی رہتی ہے, بارڈر کراسنگ پر پرابلمس ہوتی ہیں, بارڈر کراسنگ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور افغانستان کے جو پاکستان میں سفیر ہیں حضرت عمر زخیلوال, انہوں نے پاکستان کی آرمی چیف سے ملاقات بھی کی تھی, اور اس کے بعد ہی بقول ان کے نہ صرف یہ کہ تورخم بارڈر کھولا گیا بلکہ یہ جو انگور اڈہ کا فوج انسٹالیشن تھیں یہ حوالے کی گئیں افغان افواج کے. آپ کے خیال میں کیا یہ بہتری کی جانب ایک قدم ہے, اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ بریگیڈ محمود شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بریگیڈر صاحب ہمارے ساتھ ہیں لائن پر. میرے خیال میں بریگیڈر محمود شاہ صاحب کی لائن میں کچھ پرابلم ہو رہی ہے, ہمارے پروڈیوسر کوشش کر رہے ہیں. یہ خبریں آئی ہیں آج کہ پاکستان نے جو انگور اڈہ کا ایک اڈہ تھا وہاں کی انسٹالیشنس افغان افواج کے حوالے کر دی ہیں تاکہ سرحدی کراسنگس کو کنٹرول بھی کیا جا سکے اور ایک خیر سگالی کا جذبہ بھی پیدا ہو سکے, کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی بڑھتی رہتی ہے, اور خاص طور پر جب بارڈر کراسنگز ہوتی ہیں تو ایک دوسرے پر الزامات عائد کیے جاتے ہیں کہ جو انتہا پسند ہوتے ہیں, ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں, وہ عام شہری کے بھیس میں روڈ کراس کرتے ہیں, بارڈرز کو کراس کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ملکوں میں جاتے ہیں, گڑبڑ کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں خرابی پیدا ہوتی ہے. اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی بریگیڈیئر صاحب, بریگیڈیئر شاہ محمود صاحب.
جی بول رہا ہوں.
فرمائیے. یہ جو انگور اڈہ کا کے انسٹالیشن حوالے کیے گئے ہیں افغان افواج کے پاکستان کی فوج نے, اس کی کیا امپورٹنس ہے؟
دراصل ابھی تک تو سرکاری طور پہ کچھ نہیں کہا گیا, لیکن میری ذاتی جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس علاقے میں جو ہماری پوسٹ تھی
جی
وہ افغان ٹیریٹری میں تھی, کیونکہ جو ایگزیکٹ لائن ہے, بارڈر ہے, وہ ایک مسجد ہے بالکل اس کے پیچھے, دروازے پیچھے جو اس کا دیوار ہے اس سے گزر رہی ہے, اور پھر افغانستان کے ایریا میں ایک تھوڑا سا ماؤنٹ سا ہے, تقریباً زمین سے 10-15 فٹ اونچا ہوگا, اس کے اوپر ہماری پوسٹ تھی
جی.
اور اسی کے لائن میں میرے خیال میں یہ بنائی گئی, تو ایکچولی افغان ٹیریٹری میں ہے اور اس لیے اس کو افغانستان کے حوالے کر دیا گیا ہے. ہماری طرف آبادی ہے اور ان کی طرف کوئی آبادی نہیں ہے, اور یہ جگہ جو ہے یہ مجھے یاد ہے جب میں نے وزٹ کیا تھا تو آبزرو کیا کہ یہ تو افغان ٹیریٹری میں ہے. ہم 20 گز یا اتنے افغان ٹیریٹری میں اندر گئے ہوئے ہیں, تو اگر کہ افغانستان اس کے اوپر آبجیکشن کرتا ہے تو ہمیں پھر یہ پوسٹ شفٹ کرنی ہوگی شمال کی طرف. تو اس کے اوپر اس وقت ہم نے بات چیت کی تھی, افغان لوگوں نے تو کبھی بات نہیں کی, اور پھر میرے خیال میں اس کے لائن میں یہ چیک پوسٹ بنا دیا گیا کیونکہ وہ خالی جگہ تھی
جی.
ہماری طرف جیسے میں نے عرض کیا کہ وہاں آبادی ہے, تو میرے خیال میں اس وجہ سے ان کے حوالے کیا گیا ہے.
اچھا یہ بتائیے بریگیڈر صاحب کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تقریباً 2400-2500 میل طویل سرحد ہے, اور بارڈر کراسنگ جو ہیں وہ بہت زیادہ آسان ہیں, اور ظاہر ہے کہ دونوں ملکوں کی شکایت رہتی ہے اور کشیدگی بھی پیدا ہوتی ہے جب بارڈر کراس کر کے انتہا پسند جاتے ہیں ایک دوسرے کے ملکوں میں, تو حملے بھی کرتے ہیں, تشدد بھی کرتے ہیں, اور پھر دونوں ملک ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں. تو کیا یہ جو ایک حوالگی ہے انگور اڈے کی یہ ایک مثبت سمت میں قدم ہے جس سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی میں آئندہ کمی آئے گی, بارڈر کراسنگ کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی؟
میرے خیال میں بہت چھوٹا ہی قدم ہے.
جی
ہمارے بڑے بڑے جو کراسنگ پوائنٹس ہیں وہ تورخم ہے اور چمن ہے, جو 30-40 ہزار لوگ آپ پاس جاتے ہیں دن کو. پھر اس کے بعد اور چھوٹے ہیں جیسے نوا پاس ہے, خدارہ پاس ہے, اور اس طرح غلام خان ہے, اس کے اوپر کراسنگ ہوتی ہے, اور کرم میں ہے اس میں اس پہ کراسنگ ہوتی ہے. تو اس طرح بڑی جگہ ہیں. انگور اڈا جو ہے وہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے.
جی
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدم میرا اپنے ذاتی خیال ہے اس کے لیا گیا کہ افغان ٹریٹری میں ہے اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے ٹریٹری میں ہم جائیں. پچھلے 30 سالوں سے افغانستان کی فوج ہی نہیں تھی, لیکن ہم نے افغانستان کی ٹریٹری کا ایک کے اوپر بھی قبضہ نہیں کیا.
صحیح.
اور یہ اصول ہم اپناتے ہیں اور یہ جو بارڈر ہے اس کی سینکٹیٹی کو ہم برقرار رکھتے ہیں. افغانستان کی طرف سے اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ اطلاعات کیے جاتے ہیں جو کہ بغیر کسی وجہ کے ہیں. انہوں نے پاکستان کو تسلیم کیا ہوا ہے یونائٹیڈ نیشن کے اندر اسی بارڈر کے ساتھ ہی. تو ابھی جو ہے کیونکہ ان کا کیس کوئی نہیں بنتا, نہ وہ یو این میں جا سکتے ہیں, نہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا سکتے ہیں, نہ کہیں اور. تو اس کے بارے میں خامخواہ وہ الزامات پاکستان کے اوپر لگاتے رہتے ہیں, حالانکہ اس کی سب سے زیادہ جو وائلیشن ہوتی ہے وہ افغانستان کی طرف سے ہوتی ہے, اور پاکستان چاہتا ہے کہ اس بارڈر کو اور مستحکم کیا جائے اور اس کے اوپر پراپر چیک پوسٹ وغیرہ ہو. تو اس علاقے میں بھی چیک پوسٹ بنا دیا گیا ہے تاکہ لوگ اس سے گزرے, اور چاہے وہ افغانستان کے کنٹرول میں ہو چاہے پاکستان کے, ان کے بالکل سامنے جو ہے پاکستانی پوسٹ ہے, اس کے بالکل پاکستانی پوسٹ ہے, اور وہ دیکھتے رہتے ہیں اور لوگوں کو چیک کر سکتے ہیں. بیچ میں آبادی ہے, آبادی کے پیچھے سے ہمارا ایک اور چیک پوسٹ ہے جس کے اوپر بھی ہم چیکنگ کرتے ہیں.
اچھا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی 4 دن سے تورخم بارڈر جو تھا وہ بند تھا, اور جو پاکستان میں افغانستان کے سفیر ہیں حضرت عمر زخیوال, اور انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کی جنرل راحیل شریف سے, اور اس کے بعد وہ بارڈر بھی کھلا, پھر یہ انگور اڈا کا انگور اڈا بھی حوالے کیا گیا ان کے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا, اور انہوں نے اس کو اپریشیٹ بھی بہت کیا افغان ایمبیسڈر نے اپنے ایک ٹویٹ میں یا فیس بک پر اپنی وال پہ انہوں نے اس کے ذریعے ایک میسج لکھا ہے. تو میرا سوال جو ہے بنیادی طور پر یہ ہے کہ کیا یہ آئندہ مستقبل میں بہتر تعلقات کی جانب ایک قدم کے طور پر دیکھی جا سکتی ہیں یہ چیزیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری تاریخ ہے اس میں یہ ہے کہ افغانستان ایک طریقے سے پاکستان سے بہت زیادہ دشمنی کرتا رہا ہے, یہ 79 سے نہیں, اس سے بہت پہلے بھی 1947 سے لے کر جب ہم سینٹو اور سیٹو کے ممبر بنے تو افغانستان میں ہمارے جو سفارت خانہ ہے اس کو جلایا گیا. ابھی افغانستان کا پاکستان کے ساتھ کیا کام ہے, ہم کیا کریں کیا ہم نہ کریں, اور اس کے علاوہ وہ جو ہے وہ لگاتے ہیں ہمارے اوپر الزام کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان میں مداخلت کرتا ہے. تو یہ طریقے ہیں جو افغانستان کے ہیں 1947 تک لے کر ابھی تک ہمارے ہیں, ان کے 30 لاکھ جو ہے مہاجرین ابھی تک ہے. اسی مہاجرین کے اندر ان کے کچھ طالبان بھی آ جاتے ہیں. تو ان کے جو ایشو ہے افغانستان میں وہ افغان طالبان کا ایشو ہے نمبر ون, جس کو وہ اون اپ نہیں کرتے اور اس کو پاکستان کی ذمہ داری میں ڈالتے ہیں, اور یہی سب سے بڑی ٹینشن والی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جیسے آپ نے ملا اختر منصور کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں جو مارے گئے ہیں, تو افغانستان کے اندر جو طالبان ہیں ان میں لیڈرشپ نہیں ہوگی تو ایک انارکی وہاں پر ہوگی, اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ اگر افغانستان اس طرح کرتا ہے یا امریکہ کرتا ہے تو ہم نے اپنے بارڈر کس طریقے سے سیکور کرنے ہیں, اور اس بارڈر کے اوپر ہم یہ جو آپ نے ذکر کیا 4 دن ہم ایک آزاد تار لگانا چاہتے تھے, وہ ہم نے لگا دیا ہے. اس طرح خاردار تار ہم نے چمن کے اوپر بھی لگایا ہے کہ جو لوگ آتے ہیں وہ باقاعدہ اس کے اندر ایک لائن بنا کر آئیں اور ایک اس میں ان میں ڈسپلن ہو. یہ اسی طرح پاکستان کے اندر واک ان کرنا چاہتے ہیں اور اس قسم کے تار کے اوپر. جب یہ چار دن کے لیے بند رہا تو اس کا مسئلہ افغانستان کو رہا, ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور پھر ان کے سفیر جو ہے محمد عمر داخل وال وہ خود آرمی چیف سے ملے اور نے ریکویسٹ کی, تو انہیں کہا ٹھیک ہے اس کو کھول لیتے ہیں. اور ہماری کوشش ہے کہ یہ یہاں پر پراپر ویزے سسٹم کے تحت وہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جائیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں کہ ادھر بارڈر کے اوپر ہی ویزا افسر کو بٹھا دیں اور جو بھی آدمی آتا ہے ان کو کہیں کہ آپ نے پاکستان میں کیا کرنا ہے, بتائے کس کے پاس جانا ہے اور اس کو مہر لگا دیں اور پھر اتنے دنوں بعد وہ واپس آ جائیں. تو اس طرح یہ جو کھلا آنا جانا ہے یہ بند ہو.
اچھا.
اور اس طرح افغان مہاجرین ہیں یہ بھی اپنے ملک میں واپس چلے جائیں. ابھی پچھلے دنوں ایک سیمینار میں یہی سفیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے اور میں نے ان سے یہی سوال کیا اور انہوں نے اس سے پہلے کہا کہ ابھی کافی امن ہے اور لاہور سے دو خواتین جو ہے وہ کابل جانا چاہتی تھی تو میں نے ان کو ویزا جاری کیا اور وہ بائی روڈ جا رہی ہیں, تو اس کا مطلب ہے افغانستان میں امن ہے. تو میں نے کہا اگر افغانستان میں اتنا امن ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو یہ ہائی ٹائم ہے کہ افغان مہاجرین جو ہے وہ اپنے ملک میں واپس چلے جائیں
جی.
اور جتنے باعزت وہ جا سکتے ہیں, ہم نے ان کی مہمانداری کی, ہم نے یہاں پر جو ہے کبھی کسی اقوام کو کے خلاف کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوئی. جیسے پولیس کی نارمل حرکات ہوتی ہے وہ پاکستانیوں کے خلاف بھی شاید افغانیوں کے خلاف بھی اسی طرح ہوں, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں کسی افغانی کو افغانی ہونے کے بعد جو ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا اور وہاں افغانستان میں پاکستان کو گالیاں دی جاتی ہے. اور میں ان کو کہا کہ پاکستانی جو سفارتی عملہ ہے وہ کابل میں سفارت خانے کے اندر رہنے کے اوپر مجبور ہے
جی,
کیونکہ باہر ان کا آنا جانا جو ہے
جی
وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو یہ دونوں ملکوں کے حالات ہیں اور تعلقات ہیں اور اس کو امپروو کرنے کے لیے پاکستان جتنی کوشش کر سکتا ہے کرتا ہے اور آئندہ بھی کرے گا. اور یہ افغانستان کی حکومت کے اوپر منحصر ہے کہ تب
وہ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں اس کو جی.
مطلب ہے جس پاکستان کو
جی.
ہم کہتے ہیں کہ انڈیا کو سب سے زیادہ تکلیف ہونی چاہیے, ہم نے آپ سے تو کوئی چیز نہیں کی نہیں افغانستان سے. وہاں پر ہر سال وہ پشتونستان ڈے مناتے ہیں بغیر کسی وجہ کے. ہمارے یہاں پشتون جو ہے وہ ان سے بہت زیادہ ہے, ان کے پاس ہمارے 1/3 پشتون بھی نہیں ہے ان کے علاقے میں. اور وہ اسی طریقے سے جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا ملک کو ٹھیک کریں. افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا,
ابھی پورے ریجن میں امن ہوگا.
جی ہاں, ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ممالک ایسے ہو جو چاہتے ہو کہ پاکستان میں امن نہ ہو اور اس طریقے سے وہ افغانستان میں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا اور پاکستان کے خلاف جو ہے مختلف الزامات
لگاتے جی. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا. اور سامعین اس کے ساتھ ہی اب ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں خبروں میں بھی سن چکے ہیں کہ امریکہ کے صدر براک اوباما اپنے ایشیا کے 10th دورے پر روانہ ہوئے ہیں. اس دورے میں وہ ویتنام جائیں گے, جس کے بعد وہ جاپان جائیں گے اور ہیروشیما میں اس جگہ پر جائیں گے جہاں امریکہ نے سیکنڈ ورلڈ وار ختم کرنے کے لیے ایٹم بم گرایا تھا اور اس کے بعد جاپان نے ہتھیار ڈال دیے تھے. امریکہ کی تاریخ میں پہلے صدر ہوں گے جو اس جگہ کا دورہ کریں گے. واشنگٹن کے پولیٹیکٹو کے ہمارے عارف انصار صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے ہم گفتگو کریں گے. لیکن پہلے ایک بریک, جس کے بعد عارف انصار صاحب سے اس دورے کے حوالے سے گفتگو.
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے, ब्रेकिंग न्यूज, टॉप स्टोरी, एक्सक्लूसिव, सबसे पहले, सबसे आगे। लेकिन सब में मैं और आप कहां हैं? जानने के लिए रहिए मेरे साथ, मैं हूं ताबिंदा ने।
آپ جانتے ہیں، آپ خبروں میں بھی سن چکے ہیں، آپ خود بھی فالو کر رہے ہوں گے اس اسٹوری کو کہ صدر اوباما روانہ ہوئے ہیں ایشیا کے دورے پر، یہ ان کا 10th دورہ ہے، یعنی بہت زیادہ دورے ہوئے ہیں وہاں کے، اور خاص طور پر جو ایشیا پیویٹل پالیسی ہے اس کے پیش نظر اس کو دیکھا جائے تو یہ بہت اہمیت کہاں ملے۔ اور وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں کا کہنا یہ ہے کہ صدر کا ویتنام کا اور جاپان کا دورہ اس بات کے مظاہرے کے لیے ہے کہ امریکہ جو عزم رکھتا ہے وہاں پر ری بیلنسنگ کا، ریلیشنز ود دا نیشنز ان ایشیا اینڈ دا پیسیفک ریجن، یہ اس پر تصدیق کرنے کے لیے، اس پر مورد تصدیق ثبت کرنے کے لیے ہے۔ اور اس دوران ظاہر ہے کہ چائنا کے لیے یہ ایک نئی صورتحال ہوگی۔ آپ بتائیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دورے کی کیا امپورٹنس ہے؟
جی جعفر صاحب، یہ جس طرح آپ نے ذکر کیا، ایک ری الائنمنٹ ہو رہی ہے
جی،
دنیا کی ریالٹی بھی چینج ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ایک ری الائنمنٹ بھی ہو رہی ہے، جو امریکہ ری بیلنسنگ کہتا ہے، پیوٹ ٹو پیسیفک کہتا ہے، اور بھی کچھ نام ہیں جس سے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، اور اس کے مطابق ایک سیکیورٹی اور اکنامک ویژن ہے امریکہ کی، جس کے انڈر وہ مختلف اقدامات کر رہا ہے، جس میں ظاہری بات ہے جاپان ایک بہت اہم رول ہے اس میں، اور اس کو مزید اور رول کو اور اس ریلیشن کو استحکام دیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ویتنام کو ایک مزید قریب لایا جا رہا ہے، ایک میجر ایلائی کے طور پر ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ لیکن دونوں ہی ملک جیسے آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں ایک حریف کے طور پہ رہے ہیں، اور دونوں جگہ پہ امریکہ نے کی لڑائی رہی ورلڈ وار ٹو میں، اور ویتنام کی تو ایک الگ جنگ تھی۔ تو اس سے ریلیٹڈ یہ دورے میں جو ہے کوشش ہے کہ جس طرح میں نے کہا جاپان میں استحکام اس کو ریلیشن کو ملے، ماضی میں جو چپکلشیں ہیں دونوں ریلیشن میں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، ان کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے ڈیل کیا جائے۔ تو یہ امریکہ کی پالیسی اور ری الائنمنٹ دنیا بھر کے لیے ہے، حالانکہ پیسیفک میں زیادہ آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے کیونکہ چائنا کی وجہ سے جو بڑھتی ہوئی طاقت ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ رول ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ کیوبا کے ساتھ بھی امریکہ نے ابھی ریلیشن میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، کیونکہ دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق۔ اس وقت جان کیری صاحب نے ریسنٹلی میانمار کا دورہ کیا، ان کے ساتھ بھی اب کیونکہ وہاں نئی حکومت ہے اور ریلیشن کو مزید استحکام اور نئے ڈائریکشن میں لے جایا جا رہا ہے، اور اس میں اسی وجہ سے چائنا کی تشویش ہے دوسری طرف کہ امریکہ کس طریقے سے یہ اپنی ویژن کو امپلیمنٹ کر رہا ہے۔ لیکن کم از کم جو صدر اوباما کا دورہ ہے ویتنام کا اور جاپان کا، اور ایک قسم کا صدر کیری بھی جو اس وقت ابھی نا فورن
سیکرٹری
اسٹیٹ جو ہیں، سیکرٹری آف اسٹیٹ، وہ بھی میانمار کے میرے خیال میں ایک امپورٹنٹ دورے پہ ہیں۔
اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چائنا جب بھی اس قسم کے دورے ہوتے ہیں یا ایشیا پہ بیٹھے کے لیے پالیسی جب بھی سامنے آتی ہے تو چائنا اس پہ ریئیکٹ کرتا ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چائنا یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس خطے میں اس کا ایک کوئی بڑا حریف پیدا ہو رہا ہے، یا وہ پاور اور انفلوئنس لوز کر رہا ہے؟
نہیں، وہ اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہے چین کے، اس کو انسرکل کیا جا رہا ہے، اور جو چھوٹے ممالک ہیں جو ڈائریکٹلی تو اس کے خلاف، چین کے خلاف مقابلہ یا اس کو خطرہ نہیں، تھریٹ نہیں ہے ان کے خلاف، لیکن ان کی خیال میں یہ ہے کہ امریکہ ان ممالک کو ملا کے ان کے خلاف ایک استعمال کرنا چاہتا ہے، تو ان کو اس لیے یہ اچھا نہیں لگتا، جس طرح کہ ویتنام، فلپین، جاپان، میانمار، اور بھی جو اس سیکیورٹی اور اکنامک ویژن کے تحت جو اسٹیپس لیے جا رہے ہیں، اس دورے میں ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ جو کہ سائن ہوئی ریسنٹلی، جو کہ ایک اکنامک پیکٹ ہے، اور اس سے بھی ویتنام کو شاید بہت فائدہ پہنچے گا، اور اس میں بھی چین کے ریزرویشنز ہے کہ وہ اس کو اکنامکلی کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو چائنا کے لحاظ سے وہ اس چیز کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں۔
اچھا، جو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک عام آدمی سوال کرتا ہے، ہمارے سننے والے بھی ظاہر ہے کہ سوال کریں گے کہ اس وقت جو صورتحال ہے دنیا کے مختلف خطوں میں، پاکستان کو دیکھ لیجئے، ساؤتھ ایشیا کو دیکھ لیجئے، مڈل ایسٹ کو دیکھ لیجئے، جو حالات ہیں، سیریا کے حالات، لیبیا کے حالات، یمن کے حالات، ساؤتھ ایشیا کے حالات، افغانستان کے حالات، ان سارے حالات سے قطع نظر جو اتنا امفیسس ہے ایشیا کے اوپر، اس کا کیا سبب ہے بنیادی طور سے؟
اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ
معاشیات،
جو دنیا کی ابھرتی ہوئی طاقتیں ہیں، مطلب روس تو ہم کہتے ہیں کہ ریسرچ کر رہا ہے یا جس طریقے سے بھی اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے، لیکن ایمرجنگ پاور جو ہیں، چین کہہ لیں، ہندوستان کہہ لیں، جو برکس نیشن بھی کہا جاتا ہے، برازیل، رشیا، انڈیا، ساؤتھ افریقہ جس میں شامل ہیں، تو اس لحاظ سے جو ایسٹ ایشیا، ساؤتھ پیسیفک سائڈ جو ہے، چین اس میں ابھرتی ہوئی طاقت ہے، اور جو ٹریجیکٹری ہے اس کے مطابق وہ اقتصادی اور دفاعی طور پہ ایک بہت گلوبل پاور کے طور پہ ابھر رہا ہے، جس کی وجہ سے اگر اس کو صحیح طریقے، امریکہ کے لحاظ سے یہ کہ اس جو ایمرجنگ پاور، اس کی پاور کو ابھرتے ہوئے مینج کیا جائے، اور اس کو اس طریقے سے نہ ابھرنے دیا جائے کہ چائنا جو ہے اپنے خطے میں خطرہ ثابت ہو اپنے نیبرز کے لیے اور عالمی طور سے بھی، تو جو امریکہ چین کو انگیج کرتا ہے اس میں کنٹینیوس ایفرٹ یہی ہے کہ وہ ایک مینجڈ ایمرجنس ہو اور کنفرنٹیشن کی طرف نہ جائے، ایک کوآپریشن کی طرف ڈیولپ ہو، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس میں بہت سارے اس کے ٹینجنٹس ہیں، جس طرح میں نے ذکر کیا، سیکیورٹی لیول پہ، اکنامک لیول پہ، اور دونوں ملکوں کے درمیان اس میں ڈفرینسز ہیں کہ وہ ان چیزوں کو کس طریقے سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں، جس میں آپ کو پتہ کہ تائیوان والا معاملہ بھی ہے بیچ میں، کہ کیا بائی لیٹرلی ان کو ریزالو کیا جائے، ملٹی لیٹرلی ریزالو کیا جائے، جو کہ مزید پیچیدگیاں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ اس جو پیسیفک ہے، یہ چائنا کا ہوم سفیئر آف انفلوئنس ہے، مطلب جو اس کا اگر وہاں پہ وہ ابھرتا ہے صحیح طریقے سے، پھر وہ دوسرے علاقوں میں اپنی انفلوئنس کو بڑھا سکے گا، کوئی بھی عالمی طاقت یا ابھرتی ہوئی طاقت اگر وہ اپنے خطے میں انفلوئنس نہیں کر سکتی یا نہیں ابھر سکتی، تو وہ دوسرے علاقوں پہ نہیں،
اگر وہاں کنٹین ہو گیا وہ تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے دوسری جگہ پر پہنچنا مشکل ہوگا،
بالکل، تو ایک اسٹریٹجک لیول پہ تو یہی ہے کہ آپ اس جگہ پہ اس کو مزید ملے کنٹین کریں گے یا اس بیہیویئر کو مینیج کریں گے جو بھی وہ ہے، تاکہ وہ جو ہے دوسری ممالک کے لیے اس طرح سے ایک خطرہ ثابت نہ ہو جو فار اوے ہیں، سفیئرز آف انفلوئنس ہیں، اور آپ کی بات صحیح ہے کہ دوسرے خطوں میں آپ جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ چین کا انٹرسٹ اب مشرق وسطی میں بھی بڑھ رہا ہے، اور ریسنٹلی انہوں نے جنوری میں شاید ایک عرب پیپر ریلیز کیا ہے کہ جس میں انہوں نے اپنی ویژن لے آؤٹ کی ہے کہ وہ مڈل ایسٹ میں اپنے رول کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ چین نے ساؤتھ ایشیا میں بھی افغانستان مسئلے میں، ریکنسیلیشن میں بھی اپنا رول بڑھایا، اور اس میں بعض معاملات میں امریکہ نے ان کو انکریج کیا ہے کہ وہ ان معاملات میں شامل ہوں، اور وہ جو ایک رول اپنانا چاہتے ہیں عالمی طور سے، وہ رسپانسبلٹی کو وہ پورا بھی کریں، تو یہ ضروری بات ہے بیچ میں کہ امریکہ شاید ہر لیول پہ ان کو روک نہیں رہا کہ وہ اپنا رول یا ریسپانسبلٹی جو یا اسپریشن ہیں وہ نہ پوری کر سکیں یا اس کو روک دیں، لیکن امریکہ یا یورپ یا نیٹو کے لحاظ سے یہ ہے کہ وہ مینجڈ ہو، کہ ان کے انٹرسٹ تھریٹن نہ ہو اور کوآپریشن کی طرف جائے بجائے اس کے کنفرنٹیشن کی طرف جائے۔
اچھا، ایک آخری سوال یہ ہے عارف انصار صاحب آپ سے، کہ صدر اوباما جاپان بھی جائیں گے اور ہیروشیما بھی جائیں گے، امریکہ کی تاریخ میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب سے کہ امریکہ نے وہاں پر ایٹم بم گرایا تھا، یہ پہلا موقع ہوگا کوئی صدر اس جگہ کا دورہ کرے گا، جاپانیز آپ کے خیال میں کس طرح ریئیکٹ کریں گے اس پر، اور ان کے خیال میں؟ جی
جعفر صاحب، اس میں مختلف رپورٹیں ہیں، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپولوجی بھی وہاں کرنی چاہیے، اپولوجی اس میں شامل نہیں ہے، اس میں سوال یہ بھی ہے کہ کیا وہ ان لوگوں سے ملیں گے جو کہ مختلف بیماریوں سے لاحق ہوئے، جس جو ان اس ہتھیار کے استعمال سے جنہیں ڈائریکٹ اثر ہوا، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، لیکن اس کی سمبولک میننگ یہی ہے کہ جو جاپان کے وزیر اعظم صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ اپولوجی کی ضرورت نہیں ہے، مطلب ان کی اس جگہ پہ جانا اپنی ایک سگنیفیکینس رکھتا ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ صدر اوباما کو نوبل پرائز بھی ملا 2009 میں، تو اس میں بھی جو نیوکلیئر ڈس آرمنٹ کا ان کی امفیسس تھی
جی،
وہ بھی شامل ہے، تو شاید وہ بھی اس وجہ سے بھی یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ مستقبل کی طرف، جو کہا جا رہا ہے کہ پریزنٹ اور مستقبل کی طرف زیادہ امفیسس ہے بجائے اس کی کہ ماضی میں جایا جائے اور کہا جائے کہ اچھا کس نے کیا کیا، اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جاپان کی اپنی بھی جو رول رہی اس ریجن میں جس میں چین نارتھ ساؤتھ کوریا وغیرہ اپنی شکایتیں کرتے ہیں کہ وہ اپولوجائز کرے, اور وہ کرتا بھی ہے, اور اس میں سنسیریٹی کے ایشوز آ جاتے ہیں, لیکن وہ سب ماضی سے ریلیٹڈ ہیں. لیکن یہ ایک سگنیفیکنس ہے کہ اس نیوکلیئر ڈس آرمنٹ کی جو ایجنڈے پہ ہائی ہے صدر اوباما کی, اور ظاہری بات ہے اس میں اپولوجی تو شامل نہیں ہے, اور اس میں مستقبل کی طرف فوکس زیادہ ہے بجائے اس کے ماضی کی طرف.
اچھا, بہت شکریہ آپ کا, اور ظاہر ہے کہ اس سے ایک گڈ ول بھی کریٹ ہوگی ان کے اس دورے سے. بے انتہا شکریہ آپ کا عارف انصار صاحب. سامعین, ہم چلیں گے اب اپنے اگلے موضوع کی جانب. وہ ہمارا موضوع ہے بھارتی وزیر اعظم مودی صاحب کا دورہ ایران, جس میں چاہ باہر بندرگاہ کے بارے میں ان کے اہم مذاکرات ہوں گے, اور اس حوالے سے انہوں نے کچھ پیسے بھی تیل کی قیمت کی مد میں ایران کو ادا کیے ہیں. پاکستان میں گوادر کے بندرگاہ کے مقابلے پر چاہ باہر کی بندرگاہ کس قدر اہم ثابت ہوگی, کیا صورتحال بنے گی, ہم گفتگو کریں گے. ڈاکٹر حسن اسکر رضوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور بھارت سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب پرتاپ سوم ونشی صاحب. لیکن اس سے پہلے ہم ایک اپ ڈیٹ لیں گے. ناصر صاحب ہمارے, جو ناصر محمود صاحب جو ہمارے کرسپونڈنٹ ہیں اسلام آباد میں, وہ بتائیں گے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ نے ملا منصور کی موت کے حوالے سے کیا اعلان جاری کیا ہے جو ابھی ابھی جاری ہوا ہے. جی ناصر صاحب.
ترجمان وقت خارجہ کے حوالے سے بتایا ہے کہ ملا منصور کی حرکت جائزہ لے رہے ہیں, اور کچھ معلوم اس کا انہوں نے تبادلہ امریکہ سے بھی کیا ہے, جس کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے کہ 21 مئی کو ملی محمد نانی شخص.
آپ کی آواز بہت خراب ہے ناصر محمود صاحب, ہم آپ کو دوبارہ لائن پر لیتے ہیں. اس دوران ہم گفتگو کریں گے اپنے پینلسٹ سے. ڈاکٹر حسن اسکر رضوی صاحب, یہ فرمائیے کہ یہ جو دورہ ہو رہا ہے مودی صاحب کا, یہ انتہائی اسٹریٹجک جو بندرگاہ ہے چاہ باہر کی, اس پر اس پورے دورے کے جو ہائی لائٹ ہے وہ وہی ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کی جو گوادر کی بندرگاہ ہے اس پر کیا اثرات مرتب ہوں گے, جس کو اب ظاہر ہے کہ چائنا اس سلسلے میں ایک اہم پلیئر ہے, اور ایک کوریڈور بھی بن رہا ہے پاکستان کے ساتھ اس کا, سی پیک جو کہلاتا ہے.
دیکھیے, اس فیصلے سے یا اس ایفرٹ سے کہ چاہ بہار کے ذریعے جو ہے پھر سینٹرل ایشیا سے کنیکشن حاصل کیا جائے بائی روڈ یا بائی ٹرین جو ہے, اس سے انڈیا ایک تیر میں دو شکار کرتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو انڈیا چاہتا ہے سینٹرل ایشیا سے ٹریڈ کرنا, اس کے لیے اس کو ایک راستہ, محفوظ راستہ مل جاتا ہے, چونکہ پاکستان کے ذریعے وہ راستہ اس کو دستیاب نہیں ہو رہا, ورنہ اس کی خواہش واگا کے ذریعے ہے, لیکن واگا والا رستہ اس کو دستیاب نہیں ہوگا. تو ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہندوستان کی تجارت پیدا ہوتی ہے, بڑھتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ پاکستان پہ بھی دباؤ رکھنے کا ایک طریقہ بنتا ہے, کیونکہ جو ہے ایران کی بھی خواہش ہے کہ یہ راستہ استعمال ہو, اور سینٹرل ایشیا کی جو ٹریڈ ہے بجائے اس کے کہ افغانستان اور پاکستان کے ذریعے گوادر کے ذریعے ہو, اب وہ چاہ بہار کے ذریعے ہو سکے گی. اور اس طرح جو پاکستان کی خواہش ہے کہ اپنے جغرافی کو اپنے ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کرے, غالباً وہ استعمال نہیں کر سکے گا. اور تیسرا اس کا پہلو یہ بنتا ہے کہ ایران جو پاکستان کا نیبرنگ سٹیٹ ہے, اس کے اکنامک ریلیشنز انڈیا سے زیادہ بامانے اور وسیع ہو جائیں گے بنسبت پاکستان کے, کیونکہ پاکستان جو ہے ایران پہ پابندیاں اٹھ جانے کے باوجود بھی کوئی اتنا انکلوزیوسٹک ہمیں نظر نہیں آتا ایران سے کوئی اپنے اقتصادی تعلقات کو اتنی وسعت دے کہ ایران جو ہے وہ ہندوستان کی طرف جھکاؤ پیدا نہ کرے. ایران ہندوستان کی طرف جھکاؤ پیدا کرے گا, کیونکہ اس کی ضرورت ہے کہ اس کی تجارت وسعت پائے, اس کے فائنینشیل سچویشن بہتر ہو. دوسرا یہ ہے کہ ایران پاکستان کو بھی دکھانا چاہتا ہے, کیونکہ پاکستان ہیزیٹنٹ ہے ایران سے گیس لینے میں اور بجلی لینے میں, تو وہ ایران بھی پاکستان پہ اس سلسلے میں دباؤ رکھنا چاہے گا.
اچھا, ہمارے ساتھ رہیے گا پرتاپ سوم منشی صاحب. یہ فرمائیے کہ جب وہ سی پیک معاہدہ ہوا تھا اور گوادر کی بندرگاہ تک یہ ایک پورا کوریڈور بن رہا تھا اور یہ ساری تیاریاں ہو رہی تھیں, تو بھارت کافی دباؤ محسوس ہوتا تھا, بھارت نے اس پر ریئیکٹ بھی کیا تھا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چاہ باہر کو ڈیولپ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ اس سی پیک کا کوئی جواب ہے, اس کا کوئی رسپانس ہے؟
جواب نہیں, جواب کی سکتے میں اگر آپ نبی دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جیسا بھی ہمارے جو پاکستان کے دوست ہیں جیسا انہوں نے بتایا, اور ظاہر طور پہ کہ جو یہاں انڈیا کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ ایک راستہ اور کھلتا ہے, تو ظاہر طور پہ جو سیدھے ڈائریکٹ بدری افغانستان وہ لنک حاصل ہوتا ہے, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جب بھی کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, ٹریڈ کی چیزیں ہوتی ہیں, پالیسی ٹریڈ سے ریلیٹڈ پالیسی ہوتی ہیں, تو اس کے پولیٹیکل معنی نکالے جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ خالی اس کے نکالے جا رہے ہیں تو وہ انٹرپریٹیشن پاسبل ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے چیزوں کو اگر ہم پازیٹو نظریے سے دیکھیں تو ایک راستہ ہے. ابھی ایران پہ لفٹ کے ہٹنے کے بعد جو بین تھا, بین ہٹنے کے 4 مہینے بعد یہ ہو رہا ہے. کچھ دنوں پہلے آپ دیکھیے ایک دم جو ایران اور جو الٹی اسٹریٹجی ہے اگر دیکھا جائے, سعودی عرب بھی گئے تھے مودی صاحب, تو ظاہر طور پہ ایز اے پرائم منسٹر وہ سعودی عرب بھی گئے, ایز اے پرائم منسٹر وہاں بھی جا رہے ہیں, تو یہ ٹریڈ کر رہے ہیں اگینسٹ ٹیررزم انفراسٹرکچر. تو یہ جو ہوتا ہے کہ دنیا آگے بڑھے, ملک آگے بڑھے, تو ہم کو اس کو ایک براڈر پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے بجائے کہ اس کو کسی جواب کی شکل میں.
اچھا پروفیسر حسن عسکری صاحب, یہ فرمائیے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھارت کو ایک زمینی راستہ بھی مل رہا ہے, زمینی راہداری مل رہی ہے افغانستان کے لیے, اور سینٹرل ایشیا تک جیسے کہ آپ نے کہا وہ پہنچنا چاہتا ہے اس راستے سے, اور ظاہر ہے اس کی تجارت بڑھے گی, تو پاکستان کو کیا اس سے کوئی اکنامک سیٹ بیک ہوگا؟
دیکھیے اکنامک سیٹ بیک تو پاکستان کو تو صرف اتنا ہے نا کہ جو پاکستان کی خواہش تھی کہ سینٹرل ایشیا کے لیے جو مین روٹ وہ پاکستان بننے کی خواہش رکھتا تھا, اور اس علاقے میں اقتصادی تعلقات کو وسعت دینا چاہتا تھا پاکستان, وہ مقصد میرا خیال ہے اب حاصل ہونے کے امکانات کم ہے, کیونکہ پرابلم دیکھیں نا ڈبل ہے. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی اپنی پالیسیز کا ہمیں نہیں پتہ لگتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں حکومت پاکستان, دوسرا یہ ہے کہ افغانستان کی صورتحال غیر یقینی رہے گی, لہذا جو روٹ ہے افغانستان کے ذریعے یا جو پائپ لائنوں کی پاکستان بات کرتا ہے, بجلی کی لائنوں کی جو بات کرتا ہے, وہ میرا خیال ہے بیل منڈے نہیں چڑھے گی, اور انڈیا نے یہ ریئلائز کیا کہ اسے واگا کا راستہ نہیں ملے گا, تو ظاہر ہے دنیا ایک متبادل راستہ نکالتی ہے جس کا فائدہ انڈیا کو بھی ہے اور ایران کو بھی ہے. سینٹرل ایشیا کی اب اچھی خاصی ٹریڈ جو ہے وہ ایران کے تھرو جا سکے گی, آلریڈی ٹرین سسٹم وہاں ترکمانستان اور تہران اور ایران کے درمیان موجود ہے, سڑک کو وہ بہتر کر سکتے ہیں, اور بلکہ چابہار اور بلکہ پاکستان کے کچھ ٹریڈر جو ہیں وہ بھی ایران کا روٹ استعمال کرتے ہیں وایا زاہدان, کوئٹہ سے زاہدان, زاہدان سے پھر یہ اوپر جا کے ترکمانستان میں اسی راستے سے انٹر ہوتے ہیں جس راستے سے انڈیا کی چیزیں انٹر ہوں گی. تو پاکستان کو ایک سنجیدگی سے اپنی علاقائی پالیسی کو دیکھنا ہوگا, لیکن ہماری سمجھ سے بالا تر ہے پاکستان کا جو رسپانس جو ہے ریجنل ایشوز کے بارے میں, خاص کر آج ملا کی جو نیا قصہ چلا ہے اس میں بھی پاکستان کا رسپانس سمجھ سے بالا تر ہے.
اچھا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے پروفیسر حسن عسکری صاحب کی, جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ ہے ٹاپی کے علاوہ, کیا اس پروجیکٹ کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کوئی اس پہ کوئی اثر پڑے گا اس نئی صورتحال کا؟
دیکھیں وہ پروجیکٹ تو میرا خیال ہے کاغذ سے آگے بڑھ ہی نہیں پائے گا, ابھی تک پاکستان نے اس سلسلے میں کچھ نہیں کیا. ایران کی خواہش ہے کہ وہ پاکستان سے یہ کرے, کیونکہ فائنینشلی گین ہے ایران کا, پاکستان نے اس سلسلے میں کوئی کام نہیں کیا اس پہ, اور وہ پاکستان والے کہتے ہیں جی کہ ایران پہ تو امریکہ کی پابندیاں لگی ہوئی ہیں. بھائی ایران پہ اگر امریکہ کی پابندیاں ہیں تو جب صحیح پابندیاں تھیں اس وقت بھی ہندوستان وہاں سے تیل لے رہا تھا, ہندوستان کی تجارت چل رہی تھی, ہندوستان کو کوئی اثر نہیں ہوا. پاکستان نے یہ بہانہ کہ اب جب کہ ایران پہ پابندیاں بیشتر اٹھ گئی ہیں, کچھ اگلے 6 مہینے میں اٹھ جائیں گی, اس کے باوجود پاکستان کی طرف سے عملی طور پر کوئی قدم نہیں گیس پائپ لائن کے لیے کیا گیا, اور نہ ہی یہ امید ہے کہ نیئر فیوچر میں ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ ایران نے پاکستان کو اس وقت تھوڑی سی بجلی دیتا ہے گوادر اور تربت کے علاقے کے لیے 75 میگا واٹ سے 100 میگا واٹ تک کی, لیکن ایران نے آفر کیا ہے ان کو 1000 میگا واٹ زاہدان کے رستے, یہ کوئی 3 سال پرانی بات ہے, اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ یہ لے لیں ہم اس کو اپ گریڈ کر کے وقت کے ساتھ چند سالوں میں आपको 3000 मेगावाट तक पहुंचा सकते हैं, हम बिजली पैदा कर लेंगे। तो उस सिलसिले में भी पाकिस्तान ने हसूली तौर पर तो खुश हुआ है, कहा है ठीक है, लेकिन अमली तौर पर पिछले 3 साल में कोई काम नहीं हुआ। तो अब ये जाहिर है कि ईरान हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठेगा ना, वो कोई और रास्ते निकालेगा, जो कि मेरा ख्याल है वो रास्ते निकाल रहा है।
अच्छा प्रताप सोमवंशी साहब, बताइए कि आप क्या समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट के बाद, इस डेवलपमेंट के बाद चीन किस तरह से रिएक्ट करेगा? जाहिर है कि वो भी एक रीजनल पावर है।
अगर आप देखें तो जो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, तो इसमें जैसे भी बात हो रही थी एनर्जी की, तो एक तो एनर्जी वाला शेयर है जाहिर तौर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके दोनों पे बात हो रही है। और चाइना जाहिर तौर पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान के साथ वो एक कॉरिडोर बना रहे हैं। तो अभी इसका बहुत डिटेल तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि जाहिर तौर पे चाइना एक बड़ा रोल प्ले करने की कोशिश करेगा।
बहुत शुक्रिया प्रोफेसर हसन असकरी साहब और जनाब प्रताप सोमवंशी साहब। और सामने अब जाने से पहले हम गुफ्तगू करेंगे इस्लामाबाद के हमारे करस्पॉन्डेंट नासिर महमूद साहब हमारे साथ हैं, वो हमें बताएंगे कि मुल्ला अख्तर मंसूर की मौत के सिलसिले में पाकिस्तान की वजारत खारजा ने मुशावरत के बाद, तवील मुशावरत के बाद जो बयान जारी किया उसमें कहा गया है, क्या कहा गया है। जी नासिर महमूद साहब, नासिर महमूद साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है, हमारे प्रोड्यूसर उनको लाइन पे लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो बताएंगे। इसलिए कि मुल्ला अख्तर मंसूर की मौत अभी तक मुअम्मा बनी हुई है, अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस के इदारे ने तो इस बात की तस्दीक की है कि वो हलाक हो गए हैं ड्रोन हमले में, अमरीका ने इसकी तस्दीक नहीं की है, पाकिस्तान ने भी इस बारे में तस्दीक नहीं की थी अभी तक, लेकिन अब क्या ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है उस बारे में हमें इस्लामाबाद से बताएंगे नासिर महमूद साहब, जिनको टेलीफोन लाइन पर लेने की कोशिश की जा रही है। उनसे हम पूछेंगे कि आया पाकिस्तान का खुद इस सिलसिले में क्या मौक़िफ है कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के सरहदी इलाके में ड्रोन हमले में जिन लोगों की लाशें मिली हैं, क्या उनमें मुल्ला अख्तर मंसूर भी शामिल हैं? इसलिए कि पाकिस्तान का मौक़िफ ये रहा है, पाकिस्तान की वज़ारत खारजा ने यह मौक़िफ इख्तियार किया था कि अगर अख्तर मंसूर मारे गए तो जाहिर है कि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा अमरीकी अमल की कोशिशों को। जी नासिर महमूद, क्या है डेवलपमेंट जरा बताइए।
हेलो,
हाँ बताइए क्या डेवलपमेंट है।
हेलो
नासिर महमूद साहब, क्या डेवलपमेंट है, आप मुझे सुन सकते हैं? नासिर महमूद साहब की लाइन मेरे ख्याल में फिर कुछ ड्रॉप हो गई है, वो लाइन पर थे लेकिन वो सुन नहीं पा रहे थे, और हम ये देखना चाहते हैं कि क्या तस्दीक की है या तरदीद की है या अभी तक वही सूरत हाल है पाकिस्तान के मौक़िफ़ की कि न वो तस्दीक कर सकता है न तरदीद कर सकता है मुल्ला अख्तर मंसूर की मौत की ड्रोन हमले में। अगर नासिर महमूद साहब हमें मिल जाते हैं तो अभी हमारे पास तकरीबन 1 मिनट है, इस दौरान हम गुफ्तगू करके उनसे जो ताज़ा तरीन पेशरफ थे वो आपको बताएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद टेलीफोन की लाइन इस वक्त तो ताबू नहीं कर रही हैं। जी नासिर साहब, आप हैं, सुन सकते हैं मुझे?
जी जी मैं आपको
हाँ बताइए, बहुत कम वक्त रह गया। जी क्या क्या कहा है पाकिस्तान की वजारत खारजा ने?
जी पाकिस्तान की वजारत खारजा का कहना यह है कि उन्होंने अमरीका से इस मामले पर मालूमात का तबादला किया है और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि ये ड्रोन हमला जो है ये पाकिस्तानी इलाके में हुआ है, कुचाकी नामी इलाका बताया है, नौशकी के पास एक जगह है वहाँ पे, और जो अब तक की इतलात हैं उसके मुताबिक उन्होंने ये बताया है कि एक शख्स जिसका नाम वली मोहम्मद है और उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था जो कि इस हमले में मारा गया है, ये शख्स 21 मई को अफगान से पाकिस्तानी इलाके में दाखिल हुआ था और इसके पास जो गाड़ी थी वो इसने अफगान के इलाके से ही किराए पे हासिल कर रखी थी, और जो दूसरा शख्स है उसका नाम मोहम्मद आजम बताया जा रहा है जो कि एक गाड़ी का ड्राइवर था, लेकिन ताहल उन्होंने ये तस्दीक नहीं की है कि ये जो वली मोहम्मद है इसके बारे में जो इत्तलात हैं कि ये हो सकता है कि मुल्ला मंसूर हों, इस बारे में उन्होंने भी
अभी तक गैर यकीन।
साथ ही साथ उन्होंने जी हाँ और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि इस मामले पर मैंने अमरीका से एहतजाज भी किया है कि ये ड्रोन जो है वो उसको पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार देता है।
बहुत शुक्रिया नासिर महमूद साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। हमारे आज के प्रोड्यूसर थे अरसलान शरीफ, अब अपने मेजबान खमर अब्बास जाफरी को इजाजत दीजिए, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے.